الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران کی ترتیب اور اس میں موجود اسلام اور دین اسلام کی حقانیت اور دلائل شریعہ کی پختگی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ حضرات گزشتہ کئی دروس سے سماعت فرما رہے ہیں، اور درمیان میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے یوم پر بھی ایک مفصل نشست آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ آج سورہ آل عمران کے مضامین کو آگے لیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کے حوالے سے بالخصوص نصرانیوں کے حوالے سے اور ان کی ذہنی پسماندگی اور ان کی ذہنی کمزوری کے تمام حق واضح ہو جانے کے باوجود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آپ کے دین متین کی دلائل روز روشن کی طرح اور اظہر من الشمس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ طور پر ظاہر اور باہر ہو چکے ہیں، لیکن عصبیت اور تعصب اور دنیاوی معاملات اور دنیاوی عائش و عشرت کو آخرت پر ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری ایک عیسائی، یعنی ایک نصرانی اور ایک عیسائی جو تھا وہ بڑی عجیب طبیعت کے شخص تھا، تو اس کے لیے قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور اس سے پہلے 13 کا نزول اسی ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس عیسائی اور نصرانی سے جس کا نام ابو الحارث یا ابو الحارثہ بن علقمہ تھا، اس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں اور اللہ کی جانب سے مبعوث کیے گئے ہیں اور یہ رسول برحق ہے، مگر میں ان پر ایمان اس لیے نہیں لاتا کہ روم کے بادشاہ، نصرانی بادشاہ نے مجھے بہت مال و زر اور بڑا نوازا ہے، اور اگر میں اس بات کو قبول کر لوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نبی ہیں جن کی بشارات اور جن کی اس سے متعلق تفصیل سے بشارات جو ہیں وہ دیگر انبیاء کرام نے اور بالخصوص جو بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کی ہے، اس کا مورد اور اس کا مخاطب جو ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہیں، تو مجھے پتا ہے یہی نبی برحق ہیں، لیکن اگر میں اس بات کو قبول کر لوں تو روم کے بادشاہ نے مجھ پر جو اتنی نوازشات کی ہے وہ مجھ سے لے لے گا اور دنیاوی چیزیں مجھ سے جو ہے کہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی ذہنی پسماندگی اور دنیا کو ہر چیز پر ترجیح دینا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والی اس عادت پر ذکر فرمایا کہ مال اور دنیا تو یہ فانی چیزیں ہیں اور یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاس اس کا دائمی اجر ہے، تو تم فانی چیزوں کے خاطر دائمی چیزوں کو کیوں ترک کر رہے ہو کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے تم اس کو قبول کر رہے ہو، اور دائمی چیزیں جس کے اجر و انعام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، تم اس کو ترک کر رہے ہو، اور یہ مال اور یہ دنیا کی رونائی اور شادابی اور دنیا کے رکھ رکھاؤ اور اس کھیل تماشے کی پیچ و خم نے تمہیں اس قدر اس دنیا کا دلدادہ بنا دیا ہے کہ تمہیں پتا ہے حق تمہارے سامنے واضح ہو گیا ہے، لیکن تم اس چیز کو قبول نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو ترتیب کے ساتھ نازل فرمائی، اور اب اس ترتیب کے ساتھ اس چیز کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ہاں دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی لذتیں یہ یقیناً برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے اور اس کو لینے کے لیے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سب کچھ کو چھوڑ کر اسی کو حاصل کرنے کے لیے لگ جاؤ اور تم جو ہے وہ چند دن کی زندگی کا سامان کے حصول میں اتنا لگ جاؤ کہ تم اپنے رب سے ملنے اور رب کی یاد سے تم غافل ہو جاؤ. تو قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے اندر اس چیز کو ذکر کیا اور آیت نمبر 13 میں ذکر کیا، یا ہمارے بھی معاملات اور ہمارے بھی رسم دنیا اور دنیاوی نعمتوں کو برتنے کے حوالے سے ایک بڑا مضبوط مضمون ہے. تو میں چاہتا تھا کہ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کروں. قرآن کریم نے ذکر کیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ لوگوں کے لیے عورتوں کی خواہشات اور بیٹوں کی خواہشات، والقناطیر المقنطرۃ، اور اسی طرح جو خزانے ہیں من الفدت من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانوں کا جمع کرنا، عورتوں کی خواہشات، بچوں اور اولاد کی خواہشات، چاندی اور سونے کی جمع کرنے کی خواہشات، والخیل المصومت والانعام والحرس، اور اسی طرح مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت کو ہم نے انسان کے لیے اس کی طبیعت کے اندر خوشنما بنا دیا ہے اور مزین کر دیا ہے. اور یہ تمام چیزیں عورت، اولاد، سونا، چاندی، کاروبار اور اسی طرح مویشیاں اور مضبوط اور خوبصورت سواری کرنے والے اور سوار گھوڑے جو ہیں وہ ہم نے، اور انعامات، اور اسی طرح کھیتی باڑی اور دیگر مویشیوں کو ہم نے، یہ تمام چیزیں انسان کے دل میں ہم نے خودنما بنا دی ہے اور مزین کر دیا اس کی محبت کو، اس کی چاہت کو انسان کے قلب و جگر کے اندر. لیکن فرما ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو وقتی ہے، عارضی ہے. واللہ عندہ حسن المعاب، اور اللہ ہی کے پاس اس سے اچھا ٹھکانہ ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر فرما دیا کہ جو تم حق کو قبول کر رہے ہو، تمہارے سامنے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لیکن تم دنیاوی دولت کی بنیاد پر اور اس کی لالچ اور حرص پر اور عارضی دنیا پر اور فانی دنیا پر تم حق کو قربان کر رہے ہو، اور حق کو تمہیں چاہیے تھا کہ حق کے لیے تم اس دنیا کو قربان کرتے، اور تم فانی چیزوں کی خاطر دائمی چیزوں کو ترک نہ کرو. اور یقیناً ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عورتوں کی خواہشات اور اولاد کی خواہشات اور سونا اور چاندی اور تجارت اور مال و زر کو جمع کرنے کی خواہشات، اور اسی طرح ہم نے گھوڑے، سواریاں اور مویشیاں اور کھیتی باڑی، یہ تمام کی خواہشات کو خوش نما بنا دیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیا ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں، انسان دنیا میں رہتا ہے تو یہ دنیا کا متاع ہے، دنیا کی حیات کی سلسلے ہیں، دنیا کے سامان ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ دنیا ہی دین ہے. ایک نیت کے ذریعے کہ ہم دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کے جو سامان ہیں اور دنیا کے جو اسباب ہیں، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم خود چاہیں تو اسے دنیا بنا دیں اور خود چاہیں تو اعتدال کے ساتھ اسی نعمت کو ہم دین بنا دیں. اور قرآن کریم نے جو ذکر کیا نا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ عورت اور بچوں کی محبت، اولادوں کی محبت کو ہم نے تمہارے لیے خودنما بنا دیا ہے، تمہارے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان کے دل میں ان اشیاء کے ساتھ طبیعت کے اعتبار سے لگاؤ لگا دیا ہے. کیوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، عورتوں سے محبت اور اولاد سے محبت اس کے لیے خوشنما نہ بنائی جاتی، تو شادی کی تلخ ذمہ داریوں کو کون برداشت کرتا؟ شادی کے بعد ایک عمر تک اور اپنی حیات تک عورت کے ساتھ نباہ کرنا، ان تلخیوں کو اور اس پیچ و خم کو کون برداشت کرتا؟ لیکن فرمایا کہ ہم نے خود اس دنیا کے لیے تمہاری تسکین کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے عورتوں کی محبتوں کو تمہارے لیے خود نما بنا دیا ہے، تاکہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد زندگی گزارنے میں اگر کوئی تلخیاں تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس سے بیزار ہو کر بھاگو نہیں، بلکہ تمہاری طبیعتوں کے اندر ہم نے ان کی محبت ڈالی۔ اور پھر فرمایا کہ والبنین، اور اولاد کی محبت کو ہم نے تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے اپنی راحت اور آرائش کو تم قربان کر دیتے ہو، اولاد کے لیے تم اپنا سکھ چین قربان کر دیتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اولاد کی محبت کو ہم نے تمہارے اندر ڈالا ہے، تمہارے لیے خود نما بنایا ہے، تمہارے لیے مزین کیا ہے، اور اولاد جو ہے یہ تمہاری غرض بنا دی ہے، ہم نے تمہاری چاہت بنا دی، تمہارا مطلب بنا دیا ہے، تمہارا قرار بنا دیا ہے۔ تو اگر تم اس طرف توجہ دیکھو کہ عورت کے ساتھ نباہ کرنے میں کس قدر زندگی کی تلخیاں ہیں، اور اگر تم یہ دیکھو کہ اولاد کے ساتھ کس قدر راحتیں اور کس قدر آرائشیں تم اپنی ان کے لیے قربان کرتے ہو، تو شاید طبیعت تنفر کرے، لیکن پھر بھی تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس لیے کہ زین للناس حب الشہوات، کہ اللہ رب العالمین نے خود ان چیزوں کی چاہت کو تمہارے لیے خود نما بنا دیا ہے۔ اور کیوں بنایا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، جس طرح کہ شادیوں کی تلخیاں انسان برداشت کرتا ہے، اولاد کے لیے اپنی راحت اور آرائش کو وہ ترک کر دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ عورتوں کی محبت کو دل میں نہ بچایا جاتا، رچایا نہ جاتا، اور عورت کو اس کے لیے خود نما نہ بنایا جاتا، اور اولاد کی محبت کو خود نما نہ بنایا جاتا، تو نسل کی بقا کیسے رہتی، یہ دنیا کیسے چلتی، دو سے تین، تین سے چار، چار سے پانچ، دس، یہ پورا معاشرہ کیسے بنتا؟ تو اگر عورت کی محبت کو تمہارے لیے ہم خوشنما نہ بناتے، اور اولاد کی محبت کو تمہارے لیے خود خوشنما نہ بناتے، تو نسل کی بقائی ممکن نہ ہوتی۔ جس چیز کی تمہیں لذت نہ ہوتی، جس کی تم خواہش نہ ہوتی، اس کے لیے تم تگودو کیوں کرتے، تم خواہش کیوں کرتے؟ عورت سے نکاح کرتے ہو تو پھر اولاد کی طلب ہم تمہارے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اور اولاد کی طلب، اولاد ملنے کے ساتھ اس کی تربیت کے لیے تم آرام، آرائش، اپنی ہر دل کی چیز کو قربان کر دیتے ہو، اور اس کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کو اجیرن بنانا تو گوارا کرتے ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ یہ دنیا ہے، دنیا تمہارے وجود سے چلے گی، تو نسل کی بقا کے لیے ہم نے تمہارے اندر عورتوں کی محبت کو بھی خوشنما کر دیا ہے، اور اولاد کی محبت کو خوشنما کر دیا۔ پھر اسی طرح بتایا کہ ہم نے سونا اور چاندی کو بھی، اور مال و زر اور تجارت کے سامان کو بھی ہم نے تمہارے لیے خوشنما بنا دیا ہے، اور عمدہ گھوڑوں اور سواریوں کو ہم نے تمہارے لیے خوشنما بنا دیا ہے، کھیتی باڑی کو ہم نے تمہارے لیے، تمہاری طبیعتوں کا میلان اس طرف ہے، عورت کی طرف ہے، اولاد کی طرف ہے، سونے کی طرف ہے، چاندی کی طرف ہے، مال و تجارت کی طرف ہے، زیادہ مال جمع کرنے کی طرف ہے، اور اسی طرح گھوڑوں، سواریوں اور کھیتی باڑی کی طرف ہے۔ تو یہ میلان ہم نے تمہارے لیے اس لیے لگایا کہ اگر اولاد کی محبت نہ ڈالتے، اور بیوی اور عورتوں کی محبت نہ ڈالتے، تو نسلیں باقی نہ رہتی، اور اگر یہ مال و اسباب، سونا، چاندی، کھیتی باڑی اور مویشیاں اور یہ دنیا کے کاروبار اور کارنامے اور یہ خوشنما چیزیں اگر تمہارے لیے ہم خوشنما نہ بناتے، تو دنیا کی رونقیں ختم ہو جاتی۔ کیسی پیاری حکمت اس میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، یعنی عورت اور اولاد کی محبت اس لیے ایک طبیعت میں میلان رکھا تاکہ نسل آگے چلے، اور تم اس کے لیے تسلی اور گویا کہ راحت، اور اپنی راحت کو اس کے لیے قربان کرتے ہو، جس کو کہتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ جناب خون جگر کو سینس کر اپنی اولاد کو تیار کیا جاتا ہے۔ ماں جو ہے وہ گیلے میں سونا پسند کرتی ہے، لیکن بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ تو یہ رغبت جو ہے اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، میلان پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ نسل آگے چلے۔ ماں اگر لاپرواہ ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ مر جائے، اس کی ذرا سی اگر سانسیں چلتی ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، اس کی خوراک کے لیے بے چین ہو جاتی ہے، رات کی نیند اس کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیت، اپنا کھانا پینا، اپنا آرام سب ترک کر دیتا ہے، اس کی صحت تو ڈھل رہی ہوتی ہے، لیکن اولاد کو وہ توانا بناتا ہے، اولاد کو اچھا علم عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے خود اس کو خوشنما تمہارے لیے بنایا، ہم نے خود تمہاری طبیعتوں کے اندر ان کے لیے میلان رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ انسان پھیلے، نسلیں آباد ہو، اور پھر تم اچھی تربیت کر کے معاشرے کو اچھے افراد مہیا کر سکو۔ اور فرمایا یہ مال دولت، یہ سونا چاندی، اور یہ مویشیاں، یہ گھوڑے، اور یہ کھیتی باڑی، ہم نے اس کے لیے بھی تمہاری طبیعت کو میلان کر دیا ہے، ورنہ درویش بن کر اگر تم سنیاسی بن کر اگر پہاڑوں پر چلے جاؤ تو یہ دنیا کی رونقیں تو ختم ہو جائیں گی پھر۔ تو یہ بازار جو ہیں، بازار کی مذمت تو آئی ہے،
لیکن بازار میں کام کرنے والوں کو جنتی بھی قرار دیا گیا. تو صرف خامخا بازار کی مذمت نہ بیان کی جائے بلکہ اسی بازار میں رہنے والے تاجر جنت میں بھی جائیں گے. اور سرکار نے فرمایا کہ کئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا نا کہ جناب نیک تاجر دو ہے اپنی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یوں ہوں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یوں اشارہ فرمایا یوں ہوں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح انگلیوں کو حضور نے داخل فرمایا کہ یوں ہوں گے. تو تاجر مسجد میں امامت کرتا ہے یا بازار میں سودا بیچتا ہے؟ بولیے. تو بازار کی مذمت بھی ایک اعتدال سے کرنا چاہیے. زکات وہیں سے ملے گی, فطرہ وہیں سے ملے گا. تو لہٰذا ایک اعتدال تک گفتگو کی جائے. اور اللہ رب العالمین نے دین دنیا میں اعتدال کا درس دیا ہے, بازاروں کو آباد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. لیکن جو چیز بازار کا مقصد ہے, یہ زیست کے طریقے ہیں اور تمہارے لیے گزر بسر کے طریقے ہیں, دنیاوی چیزیں ہیں, لیکن اس میں جو چیز اللہ کی نافرمانی کا باعث ہوگی وہ اسے بازار محض بنائے گی. اور جو اللہ کی رضا کا باعث ہوگی کہ جس میں میزان کو صحیح تولا جائے اور چیزوں کی صحیح قیمت لگائی جائے, دھوکہ فراڈ نہ کیا جائے, تو یہ ہر سودا جنت میں لے جانے والا, یہ ہر مال بیچنا جنت میں لے جانے والا ہوگا. یہ دکان خود آپ کو جنت میں لے جائے گی, یہ تجارت کے اسباب خود جنت میں لے جائیں گے. صحابہ کرام نے خود تجارت کی ہے, سرکار نے خود تجارت کی ہے. سرکار نے اپنی تجارت کے لیے یہودیوں سے بھی قرضہ لیا ایک دور میں. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں دنیاوی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تجرد کی, سنیاسی کی زندگی کی دعوت نہیں دی ہے, بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں رہبانیت کی دعوت نہیں دیتا. تو لہذا گفتگو اور درس اس معاملے میں ہونا چاہیے کہ نہ رہبانیت کی طرف بندے کا ذہن بن جائے, اور نہ یوں ہونا چاہیے کہ اتنی خوشنما بات کر دی جائے کہ بندے کے لیے دین کی ساری باتیں ختم ہو جائے, بلکہ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر نہ تم رہبانیت نہ ترک دنیا کرو اور نہ تم ترک دین کرو, بلکہ جو اعتدال کی چیز ہے اس سے آزمائش کو لے آؤ, بلکہ یہی چیزیں تمہارے لیے ذریعہ نجات بنے گی. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تاجر کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے گا, اور جب اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں ڈالا جائے گا تو اس تاجر کو جب بلایا جائے گا تو فرشتے خود اس سے اللہ رب العالمین فرمائے گا پوچھو اس سے کہ اس کو ہم نے کیوں بخش دیا, بلکہ وہ پوچھے جی مجھے کیوں بخش دیا گیا. تو اس سے پوچھا گیا تو کام کیا کرتا تھا, تیری کیا نیکی؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں. کیا نیکی؟ مغفرت کا اشارہ چل رہا ہے. کہا جی کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن ہاں ایک عمل ایسا تھا میرے پاس. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ میرے پاس اگر کوئی سودا لینے والا مالدار شخص آتا تھا, مالدار شخص آتا تھا, اور جس تاریخ پر وہ مجھ سے وعدہ کرے کہ یہ چیز دے اور نہیں دے سکتا تھا تو میں اسے رخصت دے دیتا, اور اگر غریب آتا تو رخصت دیتا, اور اگر نادار ہوتا تو میں اس کے لیے معاف کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو ہمارے بندوں کے لیے رخصت کا پہلو رکھتا ہے, تو ہم نے بھی تجھے اپنی رحمت کے لیے رخصت عطا فرما دیا. تو وہ تاجر تھا, دیکھیں وہ تجارت کی وجہ سے جنت میں چلا گیا, نیک تجارت کی وجہ سے. الخلق عیان اللہ, کہ بندے جو ہیں یہ مثل اللہ کے کنبے کے ہیں, کہ کنبے کے کسی فرد سے اگر محبت کر لی جائے تو کنبے کا سربراہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو بلا تشبیہ تو مخلوقات, مخلوق کے خداوندی پر اگر کرم کیا جائے, فضل کی جائے, ان کے ساتھ رحم کے ساتھ معاملات کیے جائیں, تو اللہ رب العالمین اسے ضائع نہیں فرماتا, بلکہ اس نیکی کو بھی قبول کر کے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. جس طرح کے صحابہ اکرام علی مردوان نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا تندرست تھا اور وہ چلا آ رہا ہے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا جسم دیکھیں کتنا مضبوط ہے, قد کتنا توانا یہ شخص ہے, صحت کے اعتبار سے کتنا توانا ہے, اور قد و قامت کہتے کتنا بردبار ہے, کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا, ہمارے ساتھ ہوتا. سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ بازار جا رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائے, اور اس کے بچے کسی سوال کرنے سے محفوظ ہو جائیں, اور اگر یہ چاہتا ہے کہ جناب یہ رزق حلال کمائے اور اس کے بوڑھے ماں باپ کی وہ کفالت کرے اور اپنے بچوں کی کفالت کرے, تو میرے صحابہ سنو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر یہ اللہ کی نافرمانی کے لیے جا رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے. تو لہذا گھر سے نکل کر جس طرح مسجد تک آنا ہر قدم پر نیکیاں ہیں, اسی طرح اپنے گھر سے نکل کر اپنے بازار اور اپنی دکان تک جانا رزق حلال کے لیے, اور اللہ کے خوف سے جو انسانوں کے ساتھ جو رشتے تعلق اور تجارت کے جو طریقے اللہ نے بیان فرمائے, اس طریقے سے وہ خشیت الہی سے اپنا سودا بیچے, تو اس کے لیے بھی ہر قدم پر اللہ رب العالمین نے نیکیاں لکھ دی. اور اسی کو کیوں نہ ہو, یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی نا. فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, ہم نے خود عورتوں کی محبت تمہارے لیے تمہاری طبیعتوں میں اس کا میلان پیدا کر دیا, ہم نے خود اولاد کی محبت کا تمہاری طبیعت کے اندر میلان پیدا کیا, تمہارے اندر نہیں تھا ہم نے خود پیدا کیا. کیوں؟ یہ دنیا لگائی کس لیے؟ تمہارے لیے لگائی ہے نا. نسلیں بڑھیں گی کیسے, نسلیں بڑھیں گی کیسے؟ فرمایا بازاروں کو ہم نے رزق کے اسباب میں سے بنا دیا ہے, رزق ہم دیں گے, تمہیں دکان کھولنی ہوگی. رزق ہم دیں گے، تمہیں اسبابی طریقے کے لیے تجارت کرنا ہوگا. تو فرمائیے اس تمام اسبابی طریقے ہیں، لیکن اس میں اللہ رب العالمین کی اگر نافرمانی نہ ہو اور اعتدال کے ساتھ جو طریقہ سلیقہ ہے تقدیر پر بھروسہ رکھ کے بندہ اگر اپنا سودا بیچے تو یہی بازار اس کے لیے دین ہے. اسی لیے سیدنا امام غزالی نے کہا تھا کہ مراقبے، جب کسی نے پوچھا کہ حضور مراقبے کی کیفیت کیا ہے، فرمایا مراقبے کی کیفیت جو ہے جس طرح کے اعتکاف میں، ہمارے وہاں بھی اعتکاف شروع ہو جائے گا تو پردے لگا دیے جاتے ہیں اور اس میں بیٹھا جاتا ہے. تو پردے لگانے کا مطلب نہیں ہوتا کہ پردے کے پیچھے پھر لطیفے بھی چل رہے ہوں، پردے کے پیچھے دنیاوی باتیں بھی چل رہی ہوں. جس طرح ہماری مسجد کا حال ہوتا ہے کہ یہاں تراویح ہو رہی ہے تھی، پیچھے شور شرابے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنا حق بولنے سے ادا کر رہا ہوں، اگر اختیارات مجھے دے دیں تو الحمدللہ کوئی یہاں بدماشی نہیں کر سکتا، لیکن مسجد کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور میں مائک پر کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس میں اگر یہ مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے تو یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا پھر آپ کی ذمہ داری کہ اس کو روکیں، چاہے لوگ آپ کے گریبان کو پھاڑ رہے ہوں تب بھی آپ مسجد کا احترام رکھیں. نہیں کر سکتے تو ان میں سے ہی کوئی لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہے جناب ہم مسجد کو سنبھال سکتے ہیں اور آپ چھوڑ کر جائیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ایک رمضان سے متواتر یہ شکایتیں آ رہی ہیں، تو لہٰذا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انتظامیہ کوتاہی کر رہی ہے، اگر انتظامیہ کوتاہی کر رہی ہے تو وہ اہل نہیں ہے، اور اگر وہ اہل ہے تو اگر اس سے کوئی لڑ بھی جائے تو شریعت مطہرہ کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ جو مسجد میں شر کرے اسے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد تمہارا ڈرائنگ روم نہیں ہے، مسجد جو ہے وہ تمہارے کاروبار اور تمہاری فیکٹری کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پینا اور گپے شپے مارنا اس کا مرکز نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. یقیناً اگر آپ امیر ہیں جو بھی ہیں اس مسجد میں آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ بن کر آئیں گے، سیٹ اور امیر اور فن خان بن کر نہیں آئیں گے، نہ کسی تنظیم کے آپ ٹھیکیدار ہیں تو آپ بہت بڑے پنچایتی بن کر آئیں گے، یہ اللہ کا گھر ہے. اور میری بھی اور آپ کی بھی، ہم تمام کی اور بالخصوص جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، جس طرح کہ میں خطیب ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہوں، انتظامیہ جو ہے سلیقے کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، یہ ان پر اخلاقی فرض ہے. اور میں انتظامیہ کو ممبر سے ہی ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے اختیارات کو مکمل طور پر استعمال کریں، اور جو چیزیں مسجد کو بے رونق کرتی ہیں اور جو چیز مسجد میں فساد پیدا کرتی ہیں ان کو ختم کریں، اور ختم کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کا گریبان بھی پھاڑ دے تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہوگی، کوئی آپ کو گالی بھی دے دے تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہوگی. اس لیے کہ آپ یہ گالیاں اپنے لیے نہیں سن رہے، اللہ کے دین کو سنوارنے کے لیے سن رہے. ٹھیک ہے، پہلے پیار و محبت سے ان کو سمجھایا جائے، والدین کو سمجھایا جائے. اور الحمدللہ دوراجی تو پڑھے لکھوں کا محلہ ہے، اور یہاں پر تو الحمدللہ تہجد اور صلاۃ تسبیح کے پابند لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں تو تبلیغ بہت آسان ہے. لہذا میں عرض کروں گا، آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ جمعۃ المبارک خطبات ہوں، یہ جس طرح بھی دن آ رہے ہیں، یہ تراویح کے دنوں کے اندر جو تراویح چل رہی ہوتی ہے، پیچھے پورا جو ہے اعلیٰ دین کا پارک بنا ہوتا ہے مسجد معاذ اللہ، اور گپے شپے بنے ہوتے ہیں. جس کو ٹائم باہر نہیں پاس ہوتا ہے وہ یہاں پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور شکل سے حاجی سلیمان اور حاجی ثناء اللہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں. ان سے ہم کہتے ہیں اگر جائز باتیں بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ باہر بینچیں آپ کے لیے لگا دی گئی ہے کہ چلو تکلف کے لیے ہمارے انتظامیہ نے بینچ بھی لگائے کہ یہاں میل کر آپ سگریٹ پئیں، پان کھائیں اور گپے شپے لگائیں، اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ مسجد کا جو صحن ہے اس کو تو بخشیں آپ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں مصلی اور صفوں میں کوئی فرق نہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ امام غزالی سے میں نے عرض کیا کہ پوچھا گیا کہ مراقبہ کیا ہے، اس طرح کے میں عرض کر رہا کہ اعتکاف کی چیزیں، میں اعتدال میں رہ کر گفتگو کر رہا ہوں. خطیب اگر اس بات کو نہیں، اس پر بولتا نہیں، تو یقیناً مسجد کے نمازی اس کو کہہ سکتے ہیں. خطیب معصوم نہیں ہوتا، امام معصوم نہیں ہوتا، مسجد کے انتظامیہ مسجد کے نمازی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب خطیب صاحب یہ کام غلط ہو رہا ہے، آپ اس کو ممبر پر کہیے. اور خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیک لوگوں کا، نیک نمازیوں کا مشورہ لے جو للہ فی اللہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کو اپنا بھائی سمجھ کر، ظاہر سی بات وہ مسجد کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ مسجد کے، تو خطیب اس کو ممبر پر لائے اور اس کو ذکر کرے کہ جناب یہ ہو رہا ہے. اور ایک رمضان مبارک سے متواتر لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ شاہ صاحب پیچھے شور شرابہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ قرآن اوراق کی جگہ پیچھے ہے، روڈ میں قرآن اوراق اڑ رہے ہوتے ہیں، اور سبز جھنڈے جس پر نالے نے پاک پڑی وہ ایسی پڑے ہوتے ہیں. تو میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ یہاں پر بنا دی جائے جہاں پر اس چیز کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے، تاکہ آنے جانے میں جو قرآن اوراق اڑ رہے ہوتے ہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو. یہ صرف انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں، ہم تمام کی ذمہ داری ہے. تو آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو لے جاتے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ مسجد کو پاگلوں سے اور بچوں سے بچاؤ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، کیونکہ پاگل آئے گا پیشاب کرے گا الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، تو پاگل کو تو کبھی آپ ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھاتے بلکہ نیچے پارکنگ سے بھگا دیتے ہیں، اور بچوں کو جب آپ مہمان آ جائیں تو بچوں کے لیے آپ پہلے پابند کرتے ہیں، اگر وہ آئے بھی ڈرائنگ روم کے اندر تو خاتون خانہ جو ہے بچے کو پیمپر پہناتی ہے، اور پھر ہمیں اپنے ڈرائنگ روم کے جو تمام تر خوبصورت ہم نے بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ٹیبل نہ ٹوٹ جائے، گلاس نہ ٹوٹ جائے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے گھر کا احترام اس سے زیادہ کرنا ہوتا ہے، لہذا انتظامیہ آپ کی ترجمان ہوتی ہے، انتظامیہ آپ کی طرف سے ترجمانی کرتی ہے، لیکن اس کی ترجمانی اس وقت مؤثر ہے جب آپ کا ساتھ اس کے ساتھ ہو، اور کسی کو اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں شرعی حدود سے جب اس کے سامنے معاملہ واضح کر دیا گیا پھر نہ مانے تو شریعت مطہرہ نے خود اٹھا کر پھینکنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ایک شخص ایسا ہے جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے اور وہ صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے اور شامی میں ہر جگہ لکھا ہے کہ باقاعدہ مسجد کے انتظامیہ اور مسجد کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کپڑا چینج کر کے آئے ورنہ مسجد میں نہ آئے، اس کو کہہ سکتے آپ نے اللہ کے گھر سے روک دیا، تو اس کو بھی بتائیں نا کہ جناب وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے یا آ کہاں پر آیا ہے، وہ اسے بھی تو پتا ہونا چاہیے، تو لہٰذا اگر وہ کپڑا اس طرح کا پہن کر آتا ہے کہ جس میں اس میں بدبو ہے یا ایسی حرکتیں کرتا ہے جو رب کے گھر کی زینت کو خراب کرتا ہے، تو اسے سمجھایا بھی جائے، تو اخلاق سے سمجھنے والا ہے تو اخلاق سے سمجھا جائے، اور اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو یہ مکمل اجازت ہے کہ مسجد کے دروازے اس کے لیے بند کیے جائیں، سمجھ رہے میری بات آپ، اس کو مسجد سے روکنے کی اجازت ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں بچوں کو مسجدوں میں نہ لاؤ، پاگلوں کو مسجد میں نہ لاؤ، فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے دوسرے نمازی کو اذیت ہوتی ہے تو باقاعدہ اسے روکا جا سکتا ہے، تو لہذا یہ میں نے محبت کے پہلو کو بھی بیان کر دیا، اور جہاں پر شریعت ہمیں شدت کی اجازت دیتی ہے دونوں پہلو میں نے آپ کو سمجھایا، لہذا میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ مسجد کے انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں آپ، اور یہ جو مسجد کو پلے گراؤنڈ اور یہ پارک بنا دیا گیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو داڑیاں ان کے منہ پر ہیں، یہاں حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے گپے مار رہے ہوتے ہیں، یہاں حافظ صاحب لوگ جناب صفے بھری میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں بچے کھیل رہے ہیں، اور جناب جو ہے کہ وہ باقاعدہ متشرع قسم کے لوگ کہ جنہیں سمجھاتے ہوئے شرم آپ کو دامنگیر ہوگی کہ اس شخص کو میں کیسے سمجھاؤں کہ مسجد میں بیٹھا ہے، تو میرے دوستو یہ جملے اگر آپ کو برے لگ رہے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ برا لگ رہا ہے کہ خدا کا گھر ہے اور اس میں آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، اور ہمیں تو اللہ سے زیادہ آپ کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے اور اللہ کی محبت کے جو تقاضے اس کو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو لہذا اگر آپ کے گھر کی دیوار اگر بنگلے پر کوئی چاکنگ کر کے چلے جائے تو آپ پسند نہیں کرتے، لیکن مسجدوں کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے اسی طرح یہ مسجد کے ستون پر باقاعدہ ایک سٹیکر چپکایا جاتا ہے، اگر اعلانات کے لیے ہیں تو اعلانات کی اجازت ہے، اگر اس پر کوئی پیسہ وصول نہ کرتے ہو، اجرت وصول نہ کرتے ہو تو مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے فیس بھی، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کی زینت خراب کریں، آپ مسجد میں اشتہارات لگانے بالکل لگائیں، اور اس طریقے سے اشتہارات لگائیں کہ نکالنے کے بعد اس کے رنگ و روغن کے اندر فرق نہ آئے، جس کے بھی اشتہارات ہوں چاہے ہمارے جلسے کے کیوں نہ ہو، شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی، لیکن ایک مستقل مکمل اس طرح کے اشتہار کے جو ایک دفعہ لگ گیا تو 100 سال تک اترے نہیں، اب اس کو کریدا جائے تو اس کی مسجد کی رونق اور زینت خراب ہو، تو لہذا ایک آپ کا بھائی اور ایک سادہ مسلمان بن کر جو مجھے ذمہ داری ملی، میں نے وہ حقوق آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس بات کا خیال رکھیں، ہم اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گے، اس کی زینت کا خیال رکھیں گے، تو اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد فرمائے گا، ہماری زندگیوں کو بھی آباد فرمائے گا، لہذا یہ ذمہ داریاں صرف انتظامیہ یہ دیگر لوگوں کی نہیں، انتظامیہ آپ کی ترجمان ہے، اور آپ برملا اگر انتظامیہ اس چیز سے روکیں تو آپ پیچھے کھڑے ہوں کہ ہاں بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی ہے، اگر آپ کے بچے کھیلنا چاہتے ہیں تو بالکل کھیلیں، یقیناً اللہ رب العالمین نے اس کی محبت آپ کے دل میں مزین کر دی ہے، میلان کر دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ حق اللہ کا ہے اور اللہ رب العالمین کے گھر کا، تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور مراقبہ کیا ہے، اب اعتکاف آئے گا اور اعتکاف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جناب پردے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن پردے لگا دیے جائیں یقیناً وہ عبادات کے لیے ہوتے ہیں، عبادات کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے کٹ کر بندہ جو ہے اپنی آنکھوں کو بند کرے، اور پردے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ اعتکاف اس نے کیا ہے، اور تو اعتکاف کی روح شرن تو یہی ہے کہ جناب 10 دن کی جو ترتیب جو فقہا نے ذکر کی ہے وہ اپنی ایک تفصیل ہے، لیکن مقصد اعتکاف اور روح اعتکاف کیا ہے؟ جس میں کم بولا جائے، کم کھایا جائے، وہ نہ دیکھا جائے کہ جس سے دل میں تغافل پیدا ہو. اور یہ پردے لگانے کا آج بزرگوں سے ثابت ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یہ بڑا محبوب طریقہ ہے اور یہ بڑا پسندیدہ طریقہ ہے. لیکن یہ پردے کسی لیے لگائے گئے تھے؟ اس لیے کہ آپ کم بولیں، زیادہ نہ دیکھیں. بندہ جتنا زیادہ دیکھتا ہے تو اس کی چیزیں اس کے دماغ اور دل میں چھپتی ہیں. تو جب بندہ ہمیشہ قرآن اور تسبیح کی طرف دے گا تو 10 دن تک اگر بندہ اپنی نظریں جھکا کر رکھے اور اپنی زبان سے کم بولے تو میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اس کی روحانیت سال بھر باقی نہیں رہے گی؟ اس کے دل سے کتنے برے خیال خود بخود مٹ جائیں گے؟ اس کے دماغ سے کتنی گندی تصویریں خود بخود مٹ جائیں گی؟ تو لہذا معتکف بنا جائے. اور اعتکاف کے اندر یہ نہیں کہ اگر کسی نے اعتکاف کر لیا جو نہیں کر سکا تو اس میں کوئی بزرگی ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا بندہ ہے اور کسی کو کوئی نہیں پتا کہ وہ کون اللہ کی بارگاہ میں کس طرح محبوب ہے. تو لہٰذا اگر کوئی نمازی بھی آ رہا ہے تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور نمازی حضرات آ رہے ہیں تو وہ معتکفین کو زیادہ عزت دیں، اس لیے کہ جناب اس نے اللہ کی رضا کے لیے گویا کہ عبادت کا اہتمام کیا، مسجدوں کو آباد کیا ہے، اور اس کے اعتکاف کی وجہ سے پورے محلے پر برکتیں ہوتی ہیں، محلے پورے محلے پر اکرام و نوازشات ہوتی ہیں. تو یہ اعتکاف مراقبے کی صورت ہے، یعنی بندہ کم سے کم دیکھے اور پردے کے اندر رہ کر خاموش رہے اور اس خیال کو پختہ کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سفید پردے لگا دیے جائیں، بند کر دیا جائے اور وہ ایک ہی کونے میں بیٹھا ہو. اس لیے کہ بندہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے کسی دوسرے کو دیکھتا رہتا ہے. میں اگر آپ کو دیکھتا رہوں اور میری نیت یہ کہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ کی صلاح کی بات کروں تو میری صلاح کبھی نہیں ہو سکتی. اور کیا ہی اچھا ہو کہ میں آپ کی جگہ پر اپنے آپ کو پاؤں اور میں کہوں کہ میں اپنے آپ ہی سے خطاب کر رہا ہوں، یہ نقص میرے اندر ہے. تو جب میں نے اپنے اندر کمزوری اور نقص کو پایا تو میرا رب مجھے یاد رہے گا. جو اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے تو اسے اس کا رب یاد نہیں رہتا، اور جو اپنے آپ کو گناہگار اور رب کریم کو غفار جانتا ہے اسے اس کا رب یاد رہتا ہے. تو لہذا یہ پردے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بندے کے مشاہدات اور جو غیر ضروری چیزیں اس کو وہ نہ دیکھے، قرآن کریم کا مطالعہ کرے اور زیادہ وقت وہ تفکر میں گزارے. قرآن کریم کو بند کرنے کے بعد کچھ ترجمہ پڑھ لیا، اس کی تفسیر پڑھ لی، کوئی وظائف پڑھ لیے، کوئی خوبصورت بزرگوں کے واقعات پڑھ لیے، کوئی دینی باتیں پڑھ لی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اسرار پڑھ لیے، اس کو بند کر دیا، اب پردے میں بیٹھ کر اس پر غور و فکر کر رہا ہے کہ کیسا وہ دور تھا، وہ مکانات کیسے تھے، وہ گلیاں کیسی تھیں، کیسا حضور نے خطاب فرمایا ہوگا، اور سرکار کے خطاب کے وقت مسجد نبوی کا کیا منظر ہوگا، ہاں، اور صحابہ کرام صفوں میں کس طرح بیٹھے ہوں گے، خود کو بھی کہیں دور محسوس کرے. تو یہ وہ تفکرات ہیں جو بندے کے دل کی دنیا کو پاک کرتے ہیں، اور زبان سے مدینہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی مدینہ بنا دیتے ہیں، بلکہ اس کا دل پورا شہر مدینہ ہو جاتا ہے. وہ بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ مدینہ کے اندر ہوتا ہے. تو یہ مراقبے کی کیفیت ہے. اللہ اور اس کے رسول ملاحظہ فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے حضور کی دیوی نصرت و طاقت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس چیز کو فکر دینا، گروتھ دینا، یہ اعتکاف کی روح ہے. یہی بات حضرت امام غزالی سے پوچھی گئی تھی کہ حضور مراقبہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ منہ پر کپڑا باندھ لیتے ہیں اور اعتکاف میں کپڑوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، پردہ لگا دیتے ہیں، یہ مراقبہ ہے؟ فرمایا یہ مراقبے کی طرف جانے کی ایک بڑی خوبصورت ایکسرسائز ہے، بڑی خوبصورت مشق ہے، ایک عملی جدوجہد ہے. لیکن اصل مراقبہ صرف پردہ لگانا نہیں، اور اصل مراقبہ لوگوں سے چھپ جانا نہیں. یعنی ایسا بھی نہیں کہ اگر میں مراقبے میں بیٹھوں پردہ ڈالوں، میں کہوں کہ جناب ان کو دیکھیے، جناب ان کو تو کبھی توفیق نہیں ملی کہ اعتکاف میں بیٹھے، میں تو اتنا پارسا ہوں کہ جناب میں تقریر بھی پڑھ کر لیتا ہوں، قرآن و سنت بیان کر لیتا ہوں، اتنی حدیثیں پڑھ لیتا ہوں، پھر اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتا ہوں سارے دن. تو یہ تکبر ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. تو یہ ایک وبال جان ہے. اپنے آپ کو عام سطح میں سمجھے، اور ہر مسلمان کو اپنا ہم مرتبہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو اس کے سامنے بھی حقیر سمجھے، بےایمانہ کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھے. ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جب ہم مجمع سے فارغ ہوتے ہیں تو لوگ ہاتھ چومتے، کوئی کیا کرتے ہیں، کسی کو نہ کہیں وہ بھی، تو کیا کیا جائے؟ اس وقت دل اگر برتری کی طرف اور تکبر کی طرف مائل ہوں انسان نفس شیطان، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو صالحین یہ مشورہ دیتے کہ اس وقت وہ گناہ جس سے تو خود ڈرتا ہے وہ یاد کر، تیرے وہ گناہ جس سے تو خود خائف ہے اس کو یاد کر، پھر تجھے پتا نہیں چلے گا کہ کون تجھ سے کیا کر رہا ہے. اس لیے کہ جو تیرے سامنے تیرا ہاتھ بھی چوم رہا ہو تو تو یہ سب تیرے دل میں خود خیال آئے گا کہ یہ خود جنتی اور مخلص ہے اور میں تو حقیر و فقیر ہوں، اس لیے کہ یہ شخص تو خالص دینی دین کے لیے میرے پاس آیا تھا اور میں تو جناب لوگوں کو سنانے کے لیے آیا تھا۔ تو بندہ اگر اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھے تو اس کے دل میں نہ تکبر آتا ہے نہ حسد آتا ہے، اور اگلے مسلمان کو اپنے اوپر ترجیح دے، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا کہ تمہیں کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں کون افضل ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون مکرم ہے۔ تو لہذا، لیکن جہاں شرعی ضروریات پیش آ جائے، جہاں عقیدے کا مسئلہ آ جائے، جہاں نظریے کا مسئلہ آ جائے، تو یہ ساری اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نفس سے متعلق ہے، کوئی آپ کو آنکھ دکھائے آپ نظریں جھکا دیں، یہ نفس سے متعلق۔ جب مسئلہ آپ کی ذات تک ہے، لوگ آپ کو پارسا سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ذلیل و خوار سمجھیں، یہ آپ کی ذات تک ہے۔ لیکن بات جب دین کی آ جائے، عقیدے کی آ جائے، آپ کی ذات کی نہ آ جائے، تو اس وقت عاجزی کرنا بے حیائی ہے۔ اس وقت عاجزی نہیں کرتے، عاجزی بندے کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ ایک بد مذہب اگر بیٹھا ہو اور وہ دین اسلام کے پا دیا اہل حق کے خلاف باتیں کر رہا ہو، اس وقت ہم خاموش رہے، نہیں جی خاموش رہنا چاہیے، تو یہ بے حیائی ہے۔ اس وقت اس کو جواب دینا یہ دین کا تقاضا ہے، اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ آپ نفس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دین کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، حق کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ اعتدال ہونا چاہیے۔ کیونکہ صحابہ نے کبھی تھپڑ بھی مارا ہے اور کبھی سر بھی جھکایا ہے، اس لیے کہ کہیں کبھی سر جھکانا عبادت ہوتا ہے اور کبھی اگلے کا گریبان پکڑنا عبادت ہوتا ہے، جبکہ دونوں کام اللہ کی رضا کے لیے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو ایک بے ڈھنگی چال نہیں ہونی چاہیے، ایک طرف نہیں جھکنا چاہیے، افراط و تفرید نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ بس جس کو دیکھے رگڑتا رہے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ جو اہل حق ہیں، نیک لوگ ہیں، جن کی صلاح ہیں، سادہ لوگ ہیں، ان کے سامنے کیسے رہنا میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن ایک شرارتی ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے، میں نے جس طرح کے آپ کے سامنے ابھی ساری مسجد بیٹھی ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے، کہا جی میں تو اللہ اکبر پہ کھڑا ہوں گا، ہم نے کہا نیچے جائیے تھوڑا پانچ منٹ چلیے وہاں جا کے کھڑے ہو جائے، یہاں نہ کھڑا ہوں، کیوں؟ ہم نے کہا یہ منع کیا گیا ہے، نہ کھڑے ہوں یہاں پر آپ، ایسی حرکتیں نہ کریں آپ، جب آپ کے نظریے میں درست نہیں ہے تو پھر اس کو روکا جائے، اس کو کیا کیا جائے؟ کیونکہ وہ پسینے والے شخص سے تو کسی کی ذات کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسے بدبخت اور بد مذہب سے تو پورے دین کو تکلیف ہو رہی ہے، تو لہذا پھر مجتمع ہو کر اس چیز کو روکا جائے۔ تو کہیں پر سخت کہنا عبادت ہوتا ہے اور کہیں پر نرمی کرنا عبادت ہوتا ہے، یہ اعتدال کو دونوں پہلو کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ایک شخص آیا اور حضرت فاروق اعظم سے اس کی ٹھوکر ہو گئی، اس نے بڑے گندے الفاظ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا، میں ذکر نہیں کرتا، حضرت فاروق اعظم کے لیے کہا، سیدنا فاروق اعظم نے سر اٹھایا، جب اس نے دیکھا تو ڈر گیا، فاروق اعظم نے فرمایا نہیں ڈرو نہیں، تمہیں میں نے معاف کیا، تم میرے بھائی ہو۔ تو اس نے کسی موڑ پر پوچھا کہ حضور آپ کے جلال کے بارے میں ہم نے سنا ہے، فرمایا میں مومنین پر جلال نہیں کرتا، کفار پر کرتا ہوں، فرمایا میرے نفس کا معاملہ تھا، میری ٹھوکر تجھے لگ گئی، تو نے یہ بری بات میرے بارے میں کہہ دی، ٹھیک ہے نفس کے لیے تھا، میں نے معاف کر دیا تجھے، اس سے میرے درجے بلند ہوں گے۔ ہاں دین کے بارے میں کرتا تو پھر بات ہوتی۔ اور فاروق اعظم کا یہ خطبہ جو موجود ہے، جب لوگ پریشان ہوئے کہ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے خلیفہ بنا دیا، اب کیا ہوگا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں خود پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کا جو جلال تھا وہ بڑا مشہور تھا۔ لیکن دیکھیے کہ وہ جلال کی کیفیت سامنے آئی، کہ صرف ہی نرمی رہے جلال نہ رہے، یہ بھی غلط ہے، اور صرف جلال ہی رہے اور جس پر نرمی کرنا یہ یاد نہ رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، دونوں، ہم یہ کہتے ہیں جی بہت جذباتی ہیں، اگر وہ ایسا جذباتی ہے کہ کہیں پر کس جذبات کو استعمال کرنا ہے، کہیں پر کیسے جذبات کو استعمال کرنا ہے، اس کو نہیں جانتا ہے، تو وہ بالکل جاہل اور بے وقوف ہے، اور ایک بالکل ٹھنڈا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی گرمی بھی دکھانی ہے، تو اس ٹھنڈک کو لے کے چاٹنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام علی مرضوان نے دونوں طریقے بیان کر دی ہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کو دیکھیے، شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مسئلے کو ذکر کیا، یہ میں اور آپ کی اصلاح کے لیے پیش کر رہا ہوں، کہ قرآن نے یہاں پر اعتدال کی بات کی ہے نا، اور موضوع یہی اعتدال کا چلا ہے کہ وہ ابو الحارثہ کو یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ تُو نے روم کے بادشاہ کے پیسے کے لیے تُو نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، تُو نے چھوڑ دیا اور وہ تیری گردن مار دیتا اس خوف سے تُو نے چھوڑ دیا۔ تو میرے دوستو یہاں پر سماعت فرمائیے کہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضرت فاروق کیا عبد الرحمن بن عوف خود گئے اور سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے وقت کہا کہ آپ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا گھبراؤ نہیں، عمر کچھ نہیں کرے گا ایسا جس سے تم گھبرا رہے ہو۔ کہا اتنا بڑا منصب کہ ساری امت کی گردنیں ان کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ سنو، جو نصیحت مجھے حضور نے کی تھی نا، وہی نصیحت میں نے عمر کو کر دی، اب گھبرانا نہیں ہے تم نے. اب حضرت عمر کا پہلا خطبہ کتابوں کے اندر موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم نے جو خلافت کا پہلا خطبہ دیا تو آپ کی آنکھوں سے ایک دریا بہ رہا تھا اور گردن آپ کی جھکی ہوئی تھی. کہا ہاں آج تو مجھے وہ حال کر دیا گیا ہے کہ کسی جانور کو بغیر ذبح کیے ہوئے مارا جائے. آہستہ آہستہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی گئی. اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ نہر فرات کے قریب اگر کتا بھی مر جائے تو عمر سے اللہ پوچھے گا کہ وہ کیوں ہوا, کہاں مدینہ کہاں نہر فرات, کہاں انسان ہر کہاں کتے کی بات. تو اتنی احساس ذمہ داری ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے دو راتوں میں اپنے کمرے میں بٹھا کر ان کو سمجھائی. اب حضرت فاروق اعظم کا یہ جملہ سنیے اور میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آنے والے درس کے لیے بہت مبارک موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عورتوں کی, اولاد کی, مال و زر کی, مویشیوں کی, کھیتی باڑی کی, اور یہ جو آپ بینک بیلنس جمع کرتے ہیں ساری چیزوں کی محبت کو اللہ نے ہمارے دلوں میں مزین کیا ہے. لیکن فرمایا پھر بھی سن لو یہ دنیا کا سامان ہے, اس سے اچھا اجر اللہ کے پاس. نہ اس کو بالکل چھوڑنا ہے نہ اس کو بھولنا ہے, اس کو استعمال کریں لیکن اس کو یاد رکھ کر استعمال کریں تو یہ کھانا بھی یہ جنت میں لے جانے والا ہوگا. بھائی جو زکات دے گا وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ تو کنگلا آدمی زکات دیتا ہے یا امیر آدمی زکات دیتا ہے؟ صاحب نصاب دیتا ہے. تو مال ہوگا تو زکات دے گا نا, یہی زکات کا پیسہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا. صدقہ کرنے والے کو حضور فرماتے ہو میرے ساتھ ہوگا, اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے گا. جس کے پاس کچھ نہ ہو کسی کو کہاں پانی پلائے گا, کسی کے پاس کچھ نہ ہو غریبوں کو کھانا کہاں کھلائے گا. کسی کے پاس اگر پیسہ ہی نہ ہو اور اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ بڑے بڑے تاجروں کو رخصت دے اور غریبوں کو مال ہی معاف کر دے, اور مال بھی معاف کرنے کے بعد اس کے کاروبار میں کوئی فرق نہ آتا ہو تو کتنا بڑا بزنس مین ہوگا. تو یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے نا, یہ بخاری شریف سے میں نے پیش کیا. تو حضرت فاروق اعظم نے خطبے میں یہ کہا کہ لوگ میرے بارے میں تشویش رکھتے ہیں کہ عمر کیسے خلیفہ بن گیا. عاجزی فرماتے ہیں, فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں تھا, یہ سیدنا صدیق اکبر نے میرے لیے انتخاب فرمایا, اور جیسا وہ کر سکتے تھے میں ویسا تو نہیں کر سکتا, ایسا نہیں کر سکتا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کو پہنچایا اور دنیا کو وہ نظام دے دیا, دنیا کو وہ نظام دے دیا کہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے دور میں نافذ کر دیا, ریاست کے سارے سلسلے کر کے دکھا دیے ایک ملک کیسے چلتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ سوئی سے لے کر ہاتھی تک سیاسی تمام امور کو, چاہے عسکری امور ہو, چاہے معاشی امور ہو, چاہے عمرانیات ہو, چاہے اقتصادیات ہو, چاہے سیاسیات ہو, چاہے اعتقاد ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملے ہوں, سب حضرت عمر نے کر کر سامنے رکھ دیا. فرمایا اس دور کے اندر آپ نے بتا دیا کہ کس طرح معیشت کو چلایا جا سکتا ہے, کس طرح سیاسی امور چلا سکتے ہیں, کس طرح دشمن جو خارجی ممالک کے اندر موجود ہے اس سے سفارتی معاملات کے اندر کس طرح معاملات کر سکتے ہیں. جب کافر مجتمع ہو جائے اور ہماری ریاست کو گرانا چاہے تو اس وقت ہمیں کیا لچک دکھانی چاہیے, سارے عمر سیدنا عمر نے کر کے دکھا. اور چھوٹے موٹے نہیں, یہ امریکہ تو آج کے دور میں اس سے بڑا مضبوط ریاستیں تھی کسرا کی, اور یہ رشیا تو ابھی ٹوٹا ہے, اس سے زیادہ مضبوط ریاست قیصر کی. حضرت عمر نے توڑ دیا دونوں کو, اور جب توڑا بھی نا تو لوگ کہتے تھے بہت اچھا ہوا تم نے توڑا, اگر تم جیسے آدمی آنے تھے تو پہلے ہی تم توڑ دیتے اس کو. یعنی اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے ان لوگوں کے دلوں کو جیتا, ان لوگوں کے دلوں کو جیتا, صرف تلواریں نہیں چلائی, اور میں نے کل بتایا تھا, بلکہ اپنے اخلاق اور رواداری. لوگ آ کر کہنے لگے بیت المقدس کے قریب یہودیوں کی آبادی ہے, تو فرمایا کیا کروں, مار ڈالوں ان کو, رہنے دو. فرمایا بیت المقدس کے قریب عیسائی رہتے ہیں, تو کیا فرمایا, قتل کر دوں ان کو. فرمایا رہنے دو, اگر وہ ریاست میں رہ رہے ہیں اور ملک کے خلاف کچھ نہیں کر رہے. فرمایا جیسے مسلمان کے حقوق ایسے حقوق ہے. یہ کامل بےمانہ جمہوریت کے ہر شخص کو اس کا حق ملے سیدنا فاروق اعظم نے کر کے دکھا دیا. اب ذرا سنیے, حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں کو تشویش ہے مجھ سے اس بات پر کہ میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. دو جملے پیش کرتا ہوں اور تقریر ختم کرتا ہوں. فرمایا سنو کہ میں تمہاری طرف سے ترجمان ہوں لیکن میرا علم مکمل نہیں ہے بغیر تمہاری مدد کے. اگر میں کوئی شرعی حکم پیش کروں تو سرکار کے صحابہ کی طرف چار, یہ سارے مجتہدین صحابہ موجود ہیں. پھر عارضی فرمائی اور فرمایا کہ یہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے, حالانکہ کمال آپ ہی کا تھا, علم بھی اس وقت سب سے زیادہ آپ کا تھا, لیکن فرمایا کہ یہ, اور مجھے دین کے بارے میں یا نبی پاک کی امت کے بارے میں اور اپنی رعایا کے بارے میں ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے تم دیکھو یا ان سے کوئی معاملہ برتتے ہوئے دیکھو یا میں ان سے جب مہوئے گفتگو ہوں تو تم اس کو چھوڑو کہ وہ میرے گریبان پکڑ رہا ہے یا مجھے تھپڑ مارا، وہ چھوڑو. فرمایا میں اس کے ساتھ کیسا عمل کر رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھنا ہے، اور میرا کوئی بھی عمل اگر تم نے سرکار کی سیرت، تعلیم اور قرآن کے خلاف دیکھا تو پھر عرب کا ایک بدوی بھی اگر دیہاتی کھڑا ہو تو وہ عمر کا گریبان پکڑ کر اس کو ممبر سے اتار سکتا ہے. یہ حضرت عمر نے فرمایا، اور پھر فرمایا یہ اختیار میں آپ سب کو دیتا ہوں. اور عورت چیخی نا آپ کے مجمع میں، جب مہر کا مسئلہ تھا تو عورت چیخی، حضرت عمر نے جب وہ چیخ پڑی تو حضرت عمر نے کہا او عورت جیت گئی. فرمایا جیسا یہ کہتی ویسا کر لو. تو آپ نے برسبیل تنزل اتنا تک کر کے دکھایا. مدینے کے اندر ممبر پر نوجوانوں نے اور بعض بوڑھوں نے آپ کے کپڑوں کو پکڑ لیا، یہ کیا کر رہے ہیں عمر؟ حضرت علی بیچ میں آ گئے، فرمایا پیچھے ہٹو. عمر جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، کہ اس کی عارضی کا تم یہ حال کرو گے کہ اس نے اگر گریبان کا کہا ہے تو تم گریبانوں میں ہٹ ڈالو گے. یہ حضرت اب علی بیچ میں آئے ہیں، اور اس وقت حضرت عمر ان کو سمجھا رہے تھے، لیکن اگلا بندہ اپنے فیصلے میں تیش میں تھا، اور تیش میں آ کر اس نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ لیا. حضرت عمر نے گردن جھکا دی. حضرت عمر کا کوئی گریبان پکڑ سکتا ہے؟ لیکن جب منصب پر آئے تو جناب جب گریبان پکڑا تو آپ نے سر جھکا لیا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس بندے کے ہاتھ کو ہٹایا. فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نے عمر کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے؟ پر اس وقت حضرت علی نے یہ جملے کہے تھے کہ خدا کی قسم عمر وہ ہے کہ اللہ میدان محشر میں سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ عمر ہے. فرمایا یہ عمر کی شان ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ میرے رویے کو اگر حضور کی سیرت اور شریعت کے خلاف تم اگر دیکھو تو میرا گریبان پکڑنا ایک بدوی، یعنی مثال دی کہ پڑھے لکھے تو پڑھے ہیں، ایک جاہل سے جاہل آدمی گوار بھی دیہاتی آئے تو میرا گریبان پکڑ کے مجھے اتار سکتا ہے، جب میں کوئی کام حضور کی تعلیم، حضور کی سیرت، حضور کے کیے ہوئے فیصلے اور قرآن نے جو سبق دیا اس کے خلاف کر رہا ہوں. فرمایا سمجھ گئے؟ کہاں. اب بعض منافقین کی طرف آپ کی توجہ ہوئی. فرمایا اب سنو دوسرا مرحلہ. اگر میں نے کسی کو حضور کی ناموس کے خلاف اور دین کی عزت و ناموس کے خلاف اور دین کے مسلمہ نظریات کے خلاف اگر کوئی عمل کرتا ہوا دیکھا تو آپ نے ممبر پر کھڑے کھڑے اپنے دائیں پاؤں اٹھایا اور اپنے دائیں پاؤں کو فرمایا، یہ شاول لکھتے ہیں، فرمایا یہ عمر کا پاؤں ہوگا اور اس کا منہ ہوگا، فرمایا اس کو زمین پر مسل کے رکھوں گا. یہ میرے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں. فرمایا اس کا منہ زمین پر مسل کے رکھوں گا. کس کا منہ مسل کے رکھوں گا؟ فرمایا جو دین، رسول اللہ، اللہ، قرآن اور دین کے مسلمہ نظریات سے اگر بغاوت کرے گا. فرمایا یہ حال ہے. اور فرمایا جو وفادار رہے گا وہ عمر کا سر اپنے سامنے کبھی اٹھا ہوا نہیں دیکھے گا بلکہ جھکا ہوا دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے آ گئے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ حضور کی صحیح احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سرکار نے صحابہ کو نماز میں اعتدال کیسے سکھایا. اور صحابہ اکرام تو کہنے لگے حضور ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے. فرمایا جاؤ اس کو مسکرا کر دیکھو، یوں ہے جیسے غلام آزاد کر دیا. آئے ہائے ہائے بولیے نا سبحان اللہ. اور فرمایا یوں بھی نہ ہو کہ اس کے پہلو میں دبے بیٹھے رہو. جب مؤذن کہے نا صلاۃ خیر من النوم تو پھر بسترا چھوڑ کر رب کی طرف بھی تم نے جانا ہے. اللہ رب العالمین یہ اعتدال کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے. اور جو گزارشات میں نے کی ہیں سرکار کی نالین کے صدقے، اللہ میرے دل میں اور آپ کے دل میں اور تمام دنیا کے ناظرین کے دلوں کے اندر یہ نظریات کو راسخ فرمائے. جو نیک اور پارسا اور اچھے لوگ ہیں اور جن کے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جو یقیناً مشائخ اہل سنت اور علماء اہل سنت اس بات پر معمور ہیں، اللہ نیک ہستیوں کے صدقے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن مسجدوں کا تحفظ ہوگا، مسجدوں کی زینتوں کی حفاظت ہوگی، مسجدوں میں جو طریقہ ہے مسجد کی ناموس کا اس کا لحاظ رکھا جائے گا، بس فجر سے یہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.